چند ایک کمنٹس ہیں، ان میں سے ایک کمنٹ ہے کہ بیت العنکبوت بظاہر مضبوط سہارا لگتا ہے مگر اصلاً کمزور ہے، اور ہم لوگوں کو بظاہر تلاوت، نماز اور ذکر کمزور لگتا ہے مگر حقیقتاً یہی مضبوط ہے۔ بیت العنکبوت سے مراد وہ تمام سہارے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں، جن پر انسان ڈپینڈ کرتا ہے اپنی ذاتی یا اجتماعی زندگی میں۔ جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارا رویہ یا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کب جاتے ہیں؟ جب ہم ان سہاروں سے گر چکے ہوتے ہیں، یعنی جو خوشنما جال ہمیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں یا جنہیں ہم بہت مضبوط سمجھتے ہیں، جب ان پہ سہارا لے کے گرتے ہیں اور وہ سہارا نہیں دیتے تو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ اور اگر کسی کو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں یہ کہا جائے کہ اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تو عموماً لوگ یقین نہیں کرتے کہ تلاوت قرآن یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا پھر نماز کا پڑھنا یا ذکر کرنا، یہ بھی مشکلات کا حل ہو سکتا ہے۔ کہتے نہیں، کوئی اور تجویز، کوئی اور طریقہ، کوئی اور بات بتائی جائے، اس سے بہترین راہ اور کوئی نہیں۔ اس موقع پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی تھی کہ جس میں آتا ہے من شغلہ القرآن، یعنی جس کو قرآن مشغول کر لیتا ہے اپنے اندر، خواہ وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا کسی بھی طرح، اللہ تعالیٰ اس کو ان سے زیادہ بہتر دیتا ہے جو حتیٰ کہ دعا مانگتے ہیں، یعنی دعا مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص، اس کے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، اور کیوں وقت نہیں ہے اس کے پاس؟ کیونکہ وہ قرآن سیکھنے میں یا سکھانے میں یا کسی بھی طریقے سے مثلاً یاد کر رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، یا اس کو تراویح پڑھانی ہے اور وہ سارا دن اس کا دور کر رہا ہے، یا کسی کا ٹیسٹ ہے اور وہ سارا دن سبق یاد کر رہا ہے۔ یعنی کسی بھی طریقے سے جو شخص قرآن میں مشغول ہو جاتا ہے یا قرآن اس کو مشغول کر لیتا ہے اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کو سائلین یعنی سوال کرنے والوں سے بھی بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ یعنی اسے یہ بھی یاد نہیں کہ اسے کیا مانگنا ہے یا اس کی کیا ضروریات ہے، یا اسے یاد تو ہے لیکن دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا۔ حالانکہ دعا مانگنا جو ہے وہ بہترین عبادت ہے۔ دعا سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، یا نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو بعض لوگ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اس قدر بھی مشغول ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں، یا مسائل کو حل کرنے کے لیے دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے وہ سب کچھ دے دیتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہتر دیتا ہے جو اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس کی ترتیب آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تلاوت قرآن ہی کا حکم ہے، کیونکہ وہ اصل ہے، بنیاد ہے باقی سارے نیک اعمال کی۔ اگر اس کو آپ پہلے نکال دیں، اتلو ما اوہیا کو نکال دیں اور نماز اور ذکر کو لے لیں، تو بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتلو ما اوہیا بنیاد ہے باقی عبادات کی۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ذکر کرنے کی عادت کب سے زیادہ ہوئی، جب سے آپ نے قرآن پڑھا یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یا اسی طرح مثلا بعض لوگوں کی نمازوں کی پابندی کب سے شروع ہوئی، جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یا یہ کہ نمازوں میں خشوع کب سے آیا، یا نماز میں دل لگنا کب سے آیا، جب قرآن کو پڑھا۔ اور جتنا جتنا پڑھتے جاتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ نماز میں سمجھ آتا ہے، اگر تراویح میں سننے کا موقع ملا ہو تو اس کو بھی زیادہ بہتر طور پر انجوائے کر سکتے ہیں یا اس سے بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ان تینوں میں سے پہلے نمبر پر تلاوت کتاب ہے، پھر نماز کا قیام ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اگر یہ تینوں چیزیں انسان کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہیں، اب دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیم میں بار بار فحشاء یا فاحشہ یا فحاشی کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی انسان کو برے کاموں سے بچاتا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر؟ کیونکہ نماز جو ہے یہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ نماز میں تلاوت قرآن بھی موجود ہے، اور نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ بھی ہے، جس میں انسان ایک فارمل وے میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے قرآن بھی پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ تینوں چیزیں الگ الگ جگہوں پر تو آئی ہیں، لیکن یہ آیت اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے اور 21 پارے کے آغاز میں ہے کہ 20 پارے پڑھنے والوں، اب تو ان تین کاموں کی پابندی کر لو، یا ان تینوں کاموں کا حق ادا کرو۔ اور اتلو میں یاد رکھیے کہ اتلو صرف خود پڑھنا نہیں ہے، وہ تو قراءت ہوتی ہے، اتلو کے معنی میں غور و فکر بھی شامل ہے اور پڑھ کے سنانا بھی شامل ہے. کسی اور نے کمنٹ بھیجا تھا کہ قرآن، نماز اور ذکر الہی اس طرح بھی برائیوں سے روکتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹینشن میں ہوں یا مشکل میں تو عموماً ہم ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے مووی دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں یا دوسروں سے الجھنے لگتے ہیں. تو ایسے مواقع پر یہ تمام چیزیں پھر فحشاء میں شامل ہو جاتی. چاہے آپ بیڈ لینگویج یوز کریں، گالی گلوچ کریں، یا کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، یا آپ اور اسی طرح کی فضول کاموں میں وقت گزارے، تو ان چیزوں کی بجائے اگر آپ اللہ کا سہارا لیں تو انشاءاللہ ٹینشن بھی دور ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی پورا ہو جائے گا. کیونکہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو امر کے سیدھا ہے، اتلو ما اوہیا پھر اقم الصلاۃ اور والا ذکر اللہ اکبر، تو ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے. کسی نے اپنے ذاتی تجربہ لکھ کر بھیجا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، الحمدللہ میں خود بھی نماز اور ذکر سے اللہ کی مدد مانگتی ہوں، مگر میں اپنے سارے مریضوں کو پہلی بات یہی کرتی ہوں کہ دوا کے ساتھ دعا ضروری ہے، نماز پابندی سے پڑھیں، دعا مانگ کر دوا استعمال کریں. الحمدللہ میرے بہت سے مریض نماز کے پابند ہو گئے ہیں. میں نے اپنے کلینک میں آیات شفا اور دوسری تمام دعائیں لگا دی ہیں، جن کو لوگ لے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ کرا کے آگے پہنچاتے ہیں، اور اس طرح نماز اور ذکر سے مریض زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں، اور اس پر میرا ایمان ہے زیادہ اچھی طرح شفا یاب ہوتے ہیں. کسی اور نے لکھا تھا کہ میرے شوہر بہت غصہ کیا کرتے تھے اور اکثر غصہ کر کے گھر سے کچھ دیر کے لیے چلے جاتے، نہیں نکل جاتے، جب واپس آتے تو نارمل ہوتے. میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ ہم ناراض ہو کے کہاں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مسجد جا کر یا تو نماز شروع کر دیتا ہوں یا تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اس سے وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. اگر دوسرا فریق نہ بھی جائے مسجد تو فریق اول کو وہ کمرہ یا وہ جگہ چھوڑ کر ان دو کاموں میں سے ایک کام کر لینا چاہیے، کیونکہ جب دونوں غصے میں آتے اور ان میں سے ایک اگر نارمل ہو جائے تو دوسرا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر دونوں برابر کے غصہ کرتے رہے تو غصہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک اور واقعہ کسی نے سنایا کہ وہ ایک شخص کو جانتی ہے جو بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور کسی کے کہنے کا ان پہ کوئی اثر نہ تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ شراب چھوڑ چکے ہیں. تو انہیں بہت حیرانی ہوئی کہ ایک شخص جو اتنا ایڈکٹڈ ہو وہ کس طرح یہ کام چھوڑ سکتا ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے چھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن مجھ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ کیا ان کو معلوم نہیں کہ میں کتنی زیادہ شراب پیتا ہوں. میں نے اپنی اس عادت کا ذکر بھی اپنی زبان سے ان کے سامنے کیا، لیکن وہ صاحب مستقل طور پر مجھے یہ کہتے رہے کہ آپ نماز پڑھا کریں. انہوں نے شراب پینے کے عمل کو بالکل اگنور کر دیا کہ گویا یہ شخص کوئی برائی کرتا ہی نہیں. یعنی جسے کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ سے کام لینا، کہ آپ کو پتا بھی ہے ایک شخص غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ اس کو لک ڈاؤن نہیں کرتے، یا آپ اس کو برا بلا نہیں کہتے، یا اس کو آپ کریٹیسائز نہیں کرتے، یا آپ اسے احساس نہیں دلا رہے ڈائریکٹلی. تو وہ تبلیغ کرنے والے شخص جو تھے، جو بھی تھے، انہوں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم شراب چھوڑ دو، یا انہیں یہ نہیں کہا کہ تم ایسے ویسے ہو، بلکہ کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں تو اتنا گناہگار ہوں اور میں ایسے ایسے کام کرتا ہوں. تو انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، اسے پھر اگنور کر دیا، لیکن ایک ہی بات کہی کہ آپ نماز پڑھا کریں. کہتے کہ ان کے بار بار کہنے سے میرے دل میں بھی نماز پڑھنے کا خیال آیا، اور حقیقت یہ کہ اگر وہ مجھے یہ کہتے کہ شراب چھوڑ دو تو میں شراب نہ چھوڑتا. لیکن جب میں نے نماز شروع کی تو پھر آہستہ آہستہ نمازوں کے اوقات میں شراب پینی چھوڑی، اور ان کا کہنا یہ کہ وہ صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کے جو کام کرتے تھے شراب پیتے تھے، لیکن پھر جب شراب کی جگہ نماز میں لی تو وہ ایک ڈوز جو وہ کم ہو گئی. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ انہوں نے کم کرتے کرتے مستقل طور پہ شراب چھوڑ دی. کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے عبادت کرنے جاؤں اگر میں یہ سب کچھ کرتا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں نماز کی پابندی اور نماز کا قیام شروع کر دیتا، قیام سے مراد پھر اس کی روح کو بھی پاتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے پھر یہ بھی احساس کیا کہ اگر میں نے برا کیا ہے تو میں اس برائی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر کیسے ہوں، تو نماز ان کی باقی چیز کے اوپر اثر انداز ہوئی اور اس طرح وہ برائی چھوڑ بیٹھے. سوال ہے کسی کا، بعض اوقات جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ سب حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیفیت ہم سے گم ہو جاتی، بہت کوشش کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتی. قرآن کی آیات دل پر اترتے اترتے ایک دم اترنا بند ہو جاتی، لگتا ہے یہ سب باتیں کسی اور کے لیے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ باتیں سنتی ہوں تو پکا ارادہ کرتی ہوں کہ ایسا ضرور کروں، لیکن جب نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ تلاوت کروں، تلاوت کو سوچتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے. جب میں کسی کو قرآن سننے کا مشورہ دیتی ہوں تو مجھے خود اپنے لہجے کے خالی پن کا احساس ہوتا ہے، کیا میں کوئی بڑا گناہ کر رہی ہوں اور مجھے اس کا احساس نہیں ہے؟ آپ نے شور کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہی، میرا خیال ہے سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کوئی کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ سچ بول سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں، جیسے موسم بدلتا ہے، جیسے وقت بدلتا ہے. آپ دیکھیں ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک آسمان کے کتنے رنگ بدلتے ہیں، سورج کی تیزی اور تلخی میں یا کمی میں کتنا فرق آتا ہے. ان سب بیرونی ماحول کے اثرات ہماری ذات پہ پڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کے طور پر ہماری باقی عبادات اور روحانی کیفیت پہ بھی فرق پڑتا ہے. یعنی جب جسمانی حالت ہماری بدلتی تو روحانی کیفیت پر بھی اثر ہوتا ہے. روحانی کیفیات ہمیشہ بہت اعلیٰ درجے کی ہو نہیں سکتی، اور اگر رہے تو ہم تھک جائیں، ہم دنیا کا اور کوئی کام کر نہ سکیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اچھی کیفیت دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے اندر ہر وقت ایک ہی طرح کی کیفیت اور وہ اچھی کیفیت رہے تو میرا خیال ہے ہمارا آگے بڑھنے کا عمل بھی رک جائے، کیونکہ جتنا جتنا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہماری یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم دوبارہ نئے سرے سے کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز دراصل کوشش کرتے رہنے کی طرف ایک محنت کا کام دیتی. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ عبادات میں ہمیشہ اس اعلیٰ درجے کے احساس کے ساتھ سرشار نہیں رہتے اور دل کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ دن کے آغاز پر ان کی پابندی ہر صورت کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ تین چیزیں، یہ جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کو کم از کم اس لیول تک نہیں گرنے دے گا. ٹھیک ہے ایک اعلیٰ درجے کی روحانی کیفیت نہیں بھی ہوگی آپ کے اندر، لیکن تنزل یا زوال کی بھی وہ انتہائی کیفیت انشاءاللہ نہیں آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لیں گے. جیسے کہتے ہیں کہ قسم کھانے کی حد تک تین کام سویرے ضرور کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی، اور اپنا اس لحاظ سے جائزہ لیں کہ سال میں کتنی دفعہ میری نماز وقت پر نہیں ہوں، اور اگر آپ اس کی پابندی میں کامیاب ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ کامیاب انسان ہے. کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں، فریضہ نماز وقت پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نمازیں آپ وقت پہ ادا نہیں کریں، لیکن یہ میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہی ہوں کہ دل کے اطمینان کے لیے، کہ جس دن آپ کی صبح کی نماز وقت پر نہیں ہوگی اس دن آپ کی روحانی کیفیت بہت خراب ہوگی، دن بھر آغاز ہو گیا نا خرابی کا، کیونکہ آپ نے اپنی ایمانی حالت کے اوپر نیچے جانے کی پریشانی کا اظہار کیا. تو اس کو سنبھالنے کے لیے عملی تدبیر آپ کو دے رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو، رات کبھی بھی سوئیں، کہیں بھی سوئیں، کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن فجر کی نماز جانے نہ دیں ہاتھ. جب نماز ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی صبح کا مصروع ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑے، کسی صورت نہیں چھوڑے، اس سے شیطان کے وسوسوں کی روک ہو جائے گی، اور اس سے میری مراد صبح شام کی دعائیں ہیں. والا ذکر اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، اسے معمولی نہ سمجھو، اسے کم تر مت گردانو، اسے ہلکا نہ سمجھو. ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے آپ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں، چاہے آپ واک کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے آپ ناشتہ بناتے ہوئے پڑھیں، چاہے آپ گھر کی صفائی کرتے ہوئے پڑھیں، جو بھی آپ کا کام ہے سویرے اٹھ کے کرنے کا، چاہے آپ گھر سے فوراً نکل آتے ہیں نماز پڑھتے، کیونکہ ہر ایک حالات مختلف ہیں. آپ اگر گھر سے فوراً ہی آپ کو نماز پڑھتے ہو، سب 6 بجے کچھ لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو سفر میں پڑھ لیں، دنیا کے کسی حصے میں کہیں بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، آپ کو ہوش ہے، آپ صبح کا یہ ذکر نہ چھوڑیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب انسان نقصان سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی دعائیں مانگ لیتا ہے تو دل کو ایک خاص قسم کا قرار آتا ہے. ان دعاؤں میں سے ساری پڑھ سکیں تو بہت ہی اچھا، اور اگر کسی وقت کوئی ایسی مجبوری ہو، خدا نخواستہ مثلا آپ بیمار ہیں سخت اور آپ کو ہوش نہیں آ رہی اور آپ پوری پڑھ نہیں پا رہے، ساری یاد نہیں آ پا رہی، کیونکہ ایسی کیفیات بھی زندگی میں بعض اوقات آتی ہیں. میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا شدید بخار ہے کہ آپ اٹھے ہیں، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھتے پھر آپ غنودگی میں چلے گئے، پھر آپ آنکھ کھولتے پھر غنودگی میں چلے گئے. تو کم از کم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون، اور اسی طرح برے خواب دیکھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی ہر روز صبح روٹین میں معمول بنا لیں. یعنی مجھے کوئی خواب آئے یا نہ آئے، اچھا آئے برا آئے، کچھ بھی ہو، میں روٹین میں یہ دعا پڑھتی ہوں. کیونکہ بعض اوقات انسان ان وہموں میں گرفتار رہتا ہے. وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا، اس سارا سارا دن ایک پریشانی لگی رہتی ہے انسان کو. کیونکہ آپ دیکھو سنت بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، اور صحابہ کرام آ کر اپنے آپ خود بھی پوچھتے تھے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، یا ان کے خوابوں کی تعبیر بھی کیا کرتے تھے. تو ظاہر خواتین تو کسی مسجد میں جاتی نہیں، اور اکٹھا صبح صبح ہونے کا ایسا موقع نہیں ہوتا، یا کوئی آپ کے پاس ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو فوراً آپ کے خواب کی تعبیر بتائے. معاملہ اللہ کے حوالے کریں، دعا پڑھیں اور بس بے فکر ہو جائیں. پھر اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جو ہے، معوذتین جو ہے، تین تین دفعہ یہ پڑھ لیں. یعنی شدید بیماری بھی ہو، غنودگی بھی ہو، ہوش آئے پڑھ لیں، پھر اگر ہوش چلی جائے جو ہی ہوش آئے پھر پڑھ لیں، لیکن چھوڑے نہیں، اس کی پابندی نہیں چھوڑنی. اور تیسری چیز ہے تلاوت قرآن. فجر کی تلاوت جو ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آپ کا اعمال نامہ جا رہا ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کو نہ چھوڑے. اور اگر خدا نخواستہ کسی مجبوری، کسی وجہ سے کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ آپ نہیں پڑھ سکے، بعض اوقات ایسا تھا میرا خاصہ ایمرجنسی ہوتی ہے، یا آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، یا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. کیونکہ خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سی چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ رو پڑا بچہ، آپ اپنے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں بچے آپ کو نہیں کرنے دے رہے. تو وہ وقت جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑا ہی امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت عبادات میں اور بچوں کی پیدائش اور تعلیم اور تربیت میں بیلنس رکھنا بہت بڑا جہاد ہے عورتوں کا. تو اس تلاوت کو رکھ لے، اور ہاں ایک پیج ہو، ہاں ایک آیت ہو، قرآن کھول کے بند کر دے، لیکن کھولے ضرور. نہیں پڑھ سکتے کھول لے، کھولنا نہ بھولے. اگر خدا نہ خواستہ اس میں سستی ہوگی تو آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے، پھر دنوں نہیں کھول پائیں گے. کھولنا لازم کر لے اپنے اوپر. لیکن نارمل روٹین میں مثلا ایک پارے کا رب لازم کیا ہوا میں نے، ان چار دن میں پارا مکمل ہو جاتا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کو بہت مجبوری ہوتی ہے، تو اس میں جیسے کسی دن تفسیر بہت زیادہ ہوتی ہے پڑھنے والی، یا کوئی اور کام آ جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا اگر کم کر لیتی تو پھر دن کے کسی اور حصے میں سے پورا کر لیتی. بعض اوقات ٹریولنگ ایسی ہوتی ہے کہ فجر سے پہلے مجھے نکلنا ہوتا ہے، جیسے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، اس وقت اگر میں تلاوت کرنے بیٹھوں تو مشکل ہوتی، کیونکہ وہ ٹینشن سی گیٹ ہوتی. تو پھر میں اپنا وہ کوٹا جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے اس کو پورا کر لیتی ہوں، بیٹھتے ہی شروع کر دیتی ہوں کہ وہ میرا جو رہا ہے اس کو پورا کرنا ہے مجھے. یہ میرا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں، یہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ. اور پھر اپنے اوپر ایک پابندی ہے سب قسم کی کہ میں پڑھا نہیں سکوں گی، میں آگے چل نہیں سکوں گی، میں اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکوں گی اگر یہ تین چیزیں میری زندگی میں شامل نہیں ہوں. تو یہ جو آپ کی کیفیات ہیں، ان کیفیات سے نبٹنے کے لیے یہ تین چیزوں کی جو پابندی ہے اس کو لازم کر لیں. خدا نخواستہ صبح میں نہیں بھی پڑھ سکے، کسی مجبوری سے زور کی نماز کے بعد پڑھ لیں، زور کے بعد نہیں پڑھ سکے، اثر کے بعد، حتیٰ کہ سونے سے پہلے، لیکن اس کو عادت نہیں بنائیں، اس کو قضا نہ کریں، اس کو وقت پر ہی کریں، لیکن شرعی عذر اور شدید مجبوری کے تحت. اور ایک اور صورت کہ خواتین جن دنوں باقاعدہ تلاوت نہیں کر پاتی تو ان دنوں پر لسننگ کریں، جس سے بچوں کی پیدائش کے بعد 40 ڈیز کا وقفہ آ جاتا ہے. چھٹ گیا آج سے اب قرآن، اب آگے آزمائش کے دن، اب کیا کریں؟ الحمدللہ آج کل کتنی سہولتیں، قرآن پاک کی قرآن کی جو ٹیسٹ ہیں ان کو اپنے سرحانے رکھیں. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خواتین بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، بہت کامن ڈیزیز ہے جس کو پوسٹ نیٹرل ڈپریشن کہتے ہیں. تو یہ ڈپریشن کی بہت عام قسم، اور اس میں پتہ بیچاری عورتیں کو بڑی شامت کرتی، اس کو تو جن پڑ گیا، اور اس کو تو جادو ہو گیا، اور اس کو نظر کھا گئی تو خدا جانے کیا کیا، اور ایسے عجیب و غریب پھر علاج کے نسخے نکالتے ہیں. حالانکہ وہ سب ہارمونل امبیلنس بعض اوقات ہوتا ہے، کوئی کیمیکل چینج سیلس کا ایسا آ جاتا ہے، مختلف ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، اور ایک بہت بڑے امتحان سے ایک طرح سے عورت گزرتی، بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اس کی زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ایک بہت قدرتی سی بات ہے. کچھ لوگوں کو ہلکا سا اسٹروک ہوتا ہے اس ڈپریشن کا، کچھ لوگوں کو بہت شدید قسم کے. اور اس میں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اچھے خاصے قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کے ساتھ بیچاروں سے یہی ہوا، جسے کہتے ہیں نا بڑے اچھے ایمان کے لیول پر، لیکن آخری بچی کی پیدائش کے بعد وہ خوفناک قسم کے ڈپریشن میں مبتلا. تو اس میں کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ پیدائش کے مرحلے پر کثرت سے آیت الکرسی جاری رکھیں کیونکہ شیطان پاس نہ آئے. پھر اسی طرح بعض میں بھی ذکر تو آپ کر ہی سکتے ہیں, اس سے تو نہیں روکا گیا, کہیں نہیں منع کہ عورت اس حالت میں ذکر نہ کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کثرت سے لسننگ کریں, آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھا ہے, خوب خوب لسننگ کریں. اکیلے میں بعض اوقات انسان لیٹا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی بھی ایسی کیفیت ہوتی, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسی طرح باقی اگر کوئی ایسے ایام ہے جن میں آپ کو تلاوت نہیں کرنی, تب بھی آپ اس کو سننے پہ پھر توجہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کی کیفیت ہے یہ بالکل درست کیفیت ہے, لیکن بہت کم پھر وہ چیزیں آئیں گی اس طرح کی مشکلات کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.